بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء سماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह इब्राहिम की आयात 32 ता 34 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर बुरुमन। सामीन, हमारी ये नशियात आप शाटवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलो हर्ट्स और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahartv.ir। सामीन, हमारी नशियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दो पेश समात फरमाएंगे, उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम समात फरमाएंगे। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोखे पेश किया जाएगा। फिर आप फरजंद रसूल हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर सलाम की विलादत की मुनासबत से प्रोग्राम समात फरमाएंगे। उसके बाद प्रोग्राम आईने सहाफत पेश किया जाएगा, जिसके बाद रेडियो के आलम दिन की मुनासबत से खसूसी प्रोग्राम पेश किया जाएगा, और ईरानी फन तामीर हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो सामीन लीजिए, अब समाअत फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्दो पेश। अजीज सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो आइए इस प्रोग्राम में समात फरमाए। सबसे पहले आलमी खबरें पेश कर रहे हैं हमारे साथी गुलशन नकवी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बात अहम खबरों की सुर्खियां। हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और PDP की सरबरा महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर उनके घर में मुबैना तौर पर नज़रबंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट की ऐवान बाला सेनेट के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल शुरू हो गया है। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने अपने एक ट्वीट में एटमी मुआहदे के हवाले से यूरोपीय ट्राइगा की वादा खिलाफी पर कड़ी नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि किसी भी मंतिक के तहत ईरान एटमी मुआहदे पर एक तरफा अमल दरामद का पाबंद नहीं है। और अब पेश है खबरों की तफसील। हिंदुस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और PDP की सरबरा महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर उनके घर में मुबैना तौर पर नज़रबंद कर दिया गया है। हिंदुस्तान की सरकारी खबर रसां एजेंसी UNI के मुताबिक PDP की सरबरा महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में कहा है कि मुझे एक मुबैना फर्जी इनकाउंटर में मारे गए अथर मुश्ताक के अहल खाना से मिलने से रोकने के लिए घर में नज़रबंद कर दिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अथर के वालिद पर इसलिए UAPA के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है कि उन्होंने अपने बेटे की लाश मांग ली। महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया पर तनकीद करते हुए कहा कि यही वो नॉर्मलिसी है जो हुकूमत कश्मीर का दौरा करने वाले यूरोपीय यूनियन के वफद को दिखाना चाहती है। महबूबा मुफ्ती ने एक वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें वो सवाल करती हैं कि मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, क्या मैं कोई कैदी या मुजरिम हूं, और मुझे जिस हुक्म के तहत नज़रबंद किया गया है वो हुक्मनामा मुझे दिखाया जाए। वाज़ेह है कि 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म किए जाने से एक दिन पहले महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार कर लिया गया था, और एक साल से ज़ायद अरसे तक वो हुकूमत की हिरासत में रहने के बाद रिहा हुई थी। 370 کے خاتمے کی کشمیری جماعتوں سمیت ہندوستان کی مختلف سیاسی جماعتوں نے بھی مخالفت کی ہے۔ ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا احتجاج بدستور جاری ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا احتجاج جاری ہے۔ اس درمیان غازی پور راستے کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ غازی پور بارڈر کے بجائے دہلی آنے جانے کے لیے کسی اور راستے کا انتخاب کریں۔ ادھر سنگھو اور ٹیکری بارڈر پر بھی کسانوں کا احتجاج جاری ہے۔ کسانوں کے احتجاج اور زرعی قوانین پر پارلیمنٹ میں بھی ہنگامہ جاری ہے، لیکن نہ تو کسان اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی حکومت ان قوانین کو واپس لینے کے لیے تیار ہے۔ اس درمیان کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے سنیچر کو راجستھان کے شہر اجمیر میں کسانوں کی ٹریکٹر ریلی میں حصہ لیا۔ راہل گاندھی نے اس موقع پر کسانوں کی ٹریکٹر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ان قوانین سے غریب لوگ اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان قوانین سے غریب لوگ اور زیادہ غریب ہو جائیں گے، لیکن مودی حکومت صرف سرمایہ داروں کو ہی فائدہ پہنچانے میں لگی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے کیسز میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ملک میں گزشتہ 2 روز سے کرونا کے کیسز 10,000 سے کم ریکارڈ کیے جا رہے تھے، لیکن سنیچر کو ایک بار پھر نئے معاملات کی تعداد 12,000 سے تجاوز کر گئی ہے اور نتیجے میں ایکٹیو کیسز کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے تازہ ترین بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 12,000 سے زائد نئے معاملات درج کیے گئے ہیں، جن سے متاثرین کی تعداد 1,08,00,000 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان میں کرونا سے 103 افراد جان کی بازی ہار گئے اور یوں کرونا سے ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد 155,500 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں اب تک 79,67,000 سے زائد افراد کو کرونا کی ویکسین لگائی جا چکی ہے اور یہ عمل بدستور جاری ہے۔ پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان کے الیکشن کمیشن نے 3 مارچ کو سینٹ کے انتخابات کرانے کا اعلان کرتے ہوئے 13 فروری سے کاغذات نامزدگی وصول کرنے کا اعلان کیا تھا۔ 104 ارکان پر مشتمل پاکستانی سینٹ کے 52 ارکان 6 سالہ مدت پوری ہونے پر 11 مارچ کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے، تاہم 48 نشستوں پر انتخاب عمل میں آئے گا۔ وفاقی انتظام والے بعض علاقوں کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کے باعث پاکستانی سینٹ کی نشستیں 104 سے کم ہو کر 100 رہ گئی ہیں۔ پاکستانی سینٹ کی 48 نشستوں کے لیے 3 مارچ کو پاکستان کے 4 صوبوں اور قومی اسمبلی پر مشتمل الیکٹورل کالج میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ انتخابی عمل کے ذریعے صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے 12-12 جبکہ صوبہ سندھ اور پنجاب سے 11-11 ارکان کا انتخاب عمل میں آئے گا۔ پاکستان کی مختلف جماعتوں نے سینٹ کے انتخابات کے لیے اپنے اپنے نامزد امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ حکمران جماعت تحریک انصاف کے سینٹ کی سب سے بڑی جماعت بن جانے کا امکان پایا جاتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اپنے ایک ٹویٹ میں ایٹمی معاہدے کے حوالے سے یورپی ٹرائیکا کی وعدہ خلافی پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی منطق کے تحت ایران ایٹمی معاہدے پر یک طرفہ عمل درآمد کا پابند نہیں ہے۔ 3 یورپی ملکوں جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ کون سی منطق کے تحت ایران ان تمام اقدامات پر دوبارہ عمل درآمد کا پابند ہے جن پر وہ ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کے 1 سال بعد تک عمل کرتا رہا ہے۔ ایران کی وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف اپنے ٹویٹ میں استفسار کیا کہ مذکورہ 3 یورپی ملکوں نے ایٹمی معاہدے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کے مطابق کیا اقدامات انجام دیے ہیں۔ اس حوالے سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ سلامتی کونسل کی جانب سے تصدیق شدہ ایٹمی معاہدے کا مستقبل کیا ہے اور کیا ایٹمی معاہدے کے فریقوں نے اس پر عمل کیا ہے کہ جس سے کسی اور معاہدے کی گنجائش باقی بچی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی ایران کا مطالبہ نہیں بلکہ پابندیوں کا خاتمہ اور ایران کے غصب شدہ حقوق کی بحالی اہم ہے، اور یہ کام امریکہ اور یورپ کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ایک بات پوری طرح واضح ہو گئی ہے کہ ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کا مقصد ایٹمی معاہدے کے ذریعے زیادہ سے زیادہ تہران سے مزید مراعات حاصل کرنا ہے، جسے کسی بھی منطق کے تحت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ملک کی سرحدوں پر نگرانی بڑھا دینا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی نے سنیچر کی صبح کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کی قومی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے حفظان صحت کے تمام اصولوں کی پابندی کو کورونا کو شکست دینے کا واحد راستہ قرار دیا، اور ساتھ ہی متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ جدید وائرس کو ملک میں داخل ہونے سے سختی سے روکیں۔ حسن روحانی نے کہا کہ پروٹوکول کے مطابق پوری توجہ سے مسافروں کا ٹیسٹ انجام دیا جائے اور انہیں قرنطینہ کیا جائے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے جدید کورونا وائرس میں مبتلا مریضوں کی فوری شناخت کو ضروری قرار دیا اور کہا کہ بیماری کی چوتھی لہر کو روکنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں اور اس بیماری سے صحت، معیشت اور عوام کو نقصان نہ پہنچنے دیں۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے طالبان کے ساتھ امریکہ کے سمجھوتے پر نظر ثانی کا اعلان کیا ہے۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے اعلان کیا ہے کہ بائیڈن حکومت طالبان کے ساتھ سابق امریکی صدر ٹرمپ کے سمجھوتے پر نظر ثانی کرے گی، تاہم ابھی اس کی نوعیت کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان دوحا میں 29 فروری 2020 میں ایک سمجھوتے پر دستخط ہوئے تھے، جس کے مطابق افغانستان میں طالبان کے حملے اور تشدد کا سلسلہ بند ہونا اور امریکی فوجیوں کا افغانستان سے انخلا ہونا تھا، تاہم طالبان افغانستان کے مختلف علاقوں میں اپنے حملے جاری رکھے ہیں اور امریکی فوجیوں کے افغانستان سے نکلنے کے بھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ شمالی افغانستان کے صوبہ بلخ میں ایک بم دھماکے میں طالبان کے 30 افراد ہلاک ہو گئے۔ افغانستان سے موصولہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ افغان وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ سنیچر کی صوبہ بلخ کے ضلع دولت آباد کے قلتا دیہات کی ایک مسجد میں ایک بم دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 30 طالبان ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ افغان وزارت دفاع کے بیان میں کہا گیا ہے کہ طالبان بارودی سرنگ نصب کرنے کی ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے اس مسجد میں اکٹھا ہوئے تھے۔ طالبان نے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ 14 فروری 2011 سے شروع ہونے والی بحرینی عوام کی انقلابی تحریک کو 10 سال پورے ہونے والے ہیں۔ اس مناسبت سے بحرینی عوام نے ملک کے مختلف علاقوں میں پرزور مظاہرے کیے ہیں۔ بحرین کی جمعیت الوفاق نے سنیچر کو اپنے ٹویٹر ہینڈل پر بحرینی عوام کے مظاہروں کی تصاویر شائع کی اور لکھا کہ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جن پر شہیدوں کے اہل خانہ سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا تھا، اور حکومت کے ہاتھوں انجام دیے جانے والے مظالم اور سرکوبی کی کاروائیوں کی مذمت کی گئی تھی۔ بحرین کے 14 فروری اتحاد تحریک نے بحرین کی عوامی انقلاب کی 10ویں سالگرہ کی آمد کی مناسبت سے جاری ہونے والے بیان میں مناما پر مسلط خاندانی ڈکٹیٹر حکومت کو اکھاڑ پھینکنے اور ملک کے سیاسی نظام میں بنیادی تبدیلی لانے کے لیے بحرینی عوام اور تمام گروہوں سے اتحاد کی اپیل کی ہے۔ بحرین کی 14 فروری کی عوامی تحریک کی 10ویں سالگرہ کی مناسبت سے کئی دنوں سے ہو رہے یہ مظاہرے ایسی حالت میں انجام پا رہے ہیں کہ ڈکٹیٹر آل خلیفہ حکومت نے کرونا کے پھیلاؤ کے بہانے مسجدوں میں نماز جماعت اور مذہبی پروگراموں کے انعقاد پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن نقوی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروگرام گرد و پیش میں ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب. ہم اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں.
بہت نوازش.
اور روس یورپ کشیدگی کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے نتائج کیا مرتب ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل عالمی سیاست میں روس اور یورپی یونین کے درمیان جو اختلافات کی خبریں ہیں وہ کافی نمایاں ہیں، اور خاص کر جو اس خطے سے متعلق تجزیہ نگار یا وہ افراد کے جو اس خطے پہ نظر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے اس پہ کافی آج کل میڈیا پہ لکھا ہے، اور اس کو کافی بڑھا چڑھا کر بھی ایک لحاظ سے بیان کیا جا رہا ہے. دیکھیں، اس کشیدگی کے یوں تو کئی وجوہات ہیں. ایک ماضی ہے، ایک پس منظر ہے کہ جب دو بلاک تھے تو اس دو بلاکوں میں مشرقی اور مغربی بلاک میں، مغربی بلاک میں امریکہ اور یورپ ایک طرف تھے اور سوویت یونین دوسری طرف تھے. یہ ایک ماضی کی ایک کہانی ہے، طویل کہانی ہے، سرد جنگ کے زمانے کی. تو سرد جنگ کے خاتمے کے بعد بظاہر کچھ تعلقات بہتر ہوئے، اور امریکہ اور یورپ کے درمیان تو تعلقات تھے ہی، لیکن یورپ اور روس کے درمیان بھی کچھ موضوعات پہ، بالخصوص اقتصادی موضوعات پہ کچھ چیزیں آگے بڑھیں اور تعلقات میں قربت آئی،
پیش رفت ہوئی.
لیکن حال ہی میں دو موضوع ایسے ہیں کہ جو اس کشیدگی کی وجہ بنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ روس کی جو حکومت ہے ان کی ایک معروف اپوزیشن لیڈر ہے الیکسی ناولنی، یہ پیوٹن کے خلاف متحرک ہیں، بلکہ روس کا جو نظام ہے اس کے خلاف ایک مضبوط آواز سمجھے جاتے ہیں، اور یورپ اس فرد کو یا ان کی اس موومنٹ کو کسی حد تک سپورٹ بھی کرتا ہے انڈائریکٹلی. تو یہ الیکسی ناولنی آج کل گرفتار ہیں، روس نے ان کو گرفتار کیا ہے. تو اس پہ یورپ نے اور یورپی یونین نے ایک شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے، یہ سیاسی آزادیاں ہونی چاہیے، یہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے، یہ فلاں فلاں ہے. تو اس میں اس مسئلے پہ یورپی یونین کے جو خارجہ تعلقات کے جو سربراہ ہیں جوزف پال، انہوں نے باقاعدہ اس عنوان سے کچھ بیانات دیے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم 22 فروری کو یورپ کی جو خارجہ امور کی کونسل ہے اس کا ایک خصوصی اجلاس منعقد کر رہے ہیں، اور اس اجلاس میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں روس کے خلاف کیا اقدام کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ مارچ میں باقاعدہ یورپی یونین کا ہم اجلاس منعقد کریں گے، اور اس میں روس کے خلاف پابندیاں عائد کریں گے. اب ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ جوزف پال نے جس انداز سے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے تو اس وجہ سے کشیدگی بڑھی ہے، اور ساتھ ساتھ یورپ اس موقع سے یہ فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے کہ جو بائیڈن کی حکومت آئی ہے، اور جو بائیڈن کو روس کا شدید مخالف سمجھا جاتا ہے، یعنی ٹرمپ پہ یہ الزام تھا کہ ٹرمپ کے اقتدار میں لانے میں روس کا کردار ہے، جبکہ جو بائیڈن اس کا شدید مخالف تھا. تو لہذا یورپی ممالک یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس اختلاف سے بھی فائدہ اٹھائیں اور روس پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں. تو دو یہ ظاہری وجوہات ہیں کہ جو اس وقت سامنے آئی ہیں. اس پہ روس کے وزیر خارجہ کا بڑا شدید رد عمل ہے، یعنی سرگئی لاوروف نے باقاعدہ تعلقات منقطع کرنے کی دھمکی دے دی ہے کہ اگر یورپی یونین نے کوئی اس طرح کا اقدام کیا اور روس کے خلاف کسی طرح کی پابندیاں عائد کی تو روس بھی جواب میں جو ہے وہ مکمل یورپ سے جو ہے نا اپنے تعلقات جو ہے وہ منقطع کر لے گا. اب یہ دھمکی بڑی شدید دھمکی ہے، چونکہ اس وقت یورپ اور روس کے درمیان کئی اقتصادی پروجیکٹ چل رہے ہیں، جن میں خاص کر جو ایک معاہدہ ہے جس کو نورڈ اسٹریم 2 پائپ لائن کے نام سے ہے، کہ جو یورپ اور روس کو ملائے گا ایک گیس پائپ لائن اور گیس کی سپلائی کے لیے، اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس پہ دونوں فریق جو ہیں وہ بڑے لمبی کوشش کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں یہ ہونا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ تعلقات جو ہیں وہ اس انداز سے خراب ہوتے ہیں اور یہ تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں، کشیدگی بڑھ جاتی ہے، تو اس ایک بڑے اقتصادی پروجیکٹس کو جو ہے وہ روک دیا جائے گا یقیناً جب دونوں طرف سے اختلافات ہوں گے. تو اس پہ یورپ کے اندر بھی ایک خاص ریئیکشن آیا ہے کہ یورپی یونین کو اس طرح کے اقدام نہیں کرنا چاہیے کہ پابندیاں عائد کر دے، اور ادھر سے رشیا کے اندر بھی ایک ریئیکشن ہے کہ اتنا سخت ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا روس کے وزیر خارجہ کو. یہی وجہ ہے کہ جو کریملن ہے، یعنی آپ یوں کہیں کہ اس وقت روس نے بھی ایک دوہری پالیسی اپنائی ہے. ایک طرف یہ ہے کہ ان کی وزارت خارجہ ہے اور ایک ان کی طرف اسٹیٹ ہے. اسٹیٹ نے جو کریملن ہے، یعنی جو ان کا مرکزی حکومتی نظام ہے، اس نے کہا کہ ابھی ہم جو ہے وہ اس پہ دیکھ رہے ہیں اور ہم کم از کم تعلقات منقطع کرنے میں خود باعث نہیں بنیں گے، آغاز ہم نہیں کریں گے. اگر یورپی یونین نے، یورپی ممالک نے کیا تو ٹھیک ہے ہم کریں گے، لیکن ہماری طرف سے پہل نہیں ہوگی. تو اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ روس کا ریئیکشن اپنی جگہ پہ، وزیر خارجہ نے جہاں پہ شدت سے بیان دیا ہے، ساتھ ساتھ ایک دوسرا انہوں نے بھی ایک راستہ دکھا دیا ہے کہ نہیں، اگر آپ لوگ صحیح ہو جائیں گے تو ہم بھی واپس آ سکتے ہیں. تو یہ جو موجودہ کشیدگی ہے، بنیادی طور پہ اس کو وہ اسی دباؤ والی پالیسی ہے کہ یورپ چاہتا ہے کہ اس موجودہ ایک فضا سے فائدہ اٹھا لے اور روس پہ تھوڑا سا اپنا دباؤ بڑھا لے. لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ دونوں طرف سے بھی کوئی اتنی سنجیدگی نہیں ہے کہ اس بنیاد پہ کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہو جائے، رابطے منقطع ہو جائیں اور جو اقتصادی پروجیکٹس ہیں وہ ختم ہو جائیں. لیکن بہرحال آج کے میڈیا نے اس کو اٹھایا ہوا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ تعلقات کشیدہ ہیں.
جی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، بہت بہت شکریہ، ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. سامعین، ابھی آپ ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب سے روس یورپ کشیدگی، وجوہات اور اس کے نتائج کے بارے میں گفتگو سن رہے تھے. لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ. امریکہ اور یورپی ممالک نے عالمی جوہری معاہدے کے حوالے سے جس بدعہدی کا مظاہرہ کیا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. عالمی ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے ان کی خلاف ورزیاں اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہیں. امریکہ اور یورپی ٹرائیکا یعنی فرانس، برطانیہ اور جرمنی اب نئے انداز سے ایران پر دباؤ ڈال کر نئے معاہدے کے نام پر ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. یورپی ٹرائیکا نے اسی حوالے سے گزشتہ روز ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کر کے ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ ایران معاہدے پر عمل درآمد نہیں کر رہا ہے اور اسے اس معاہدے کی تمام شکوں پر عمل کرنا چاہیے. ایران کے وزیر خارجہ نے فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے اس مشترکہ اعلامیہ کے جواب میں کہا ہے کہ کس منطق کے تحت ایران ان اصلاحی اقدامات سے واپس آیا جو امریکہ کی طرف سے عالمی معاہدے سے باہر نکلنے اور ابھی تک معاہدے کے خلاف ورزی کے رد عمل میں انجام دیے گئے ہیں. ایٹمی معاہدے کے حوالے سے یہ سوال بنیادی حیثیت کا حامل ہے کہ جس معاہدے کی تائید عالمی ادارے سلامتی کونسل نے کی تھی اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوا ہے؟ کیا معاہدے کے تمام فریقوں نے اس پر عمل درآمد کیا ہے؟ کیا اب ایک نئے معاہدے کی بات کر رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ایران کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ امریکہ معاہدے میں واپس آ جائے، بلکہ پابندیوں کا خاتمہ اور ایران کے غصب شدہ حقوق کی واپسی امریکہ اور یورپی ممالک کی ذمہ داری ہے. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اسی حوالے سے چند دن پہلے فرمایا تھا کہ ایران اس صورت میں ایٹمی معاہدے کے وعدوں پر مکمل طور پر واپس آئے گا جب امریکہ کی جانب سے تمام پابندیاں زبانی اور تحریری نہیں بلکہ عملی طور پر ختم ہو جائیں گی اور ایران کو اس بات کا یقین حاصل ہو جائے گا کہ تمام پابندیاں ختم ہو چکی ہیں. آپ نے تاکید فرمائی تھی کہ ہماری حتمی اور دو ٹوک پالیسی ہے، اس پر تمام عہدیداران متفق ہیں، کوئی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا. حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ کی طرف سے ایران پر دباؤ بڑھانے کا بنیادی مقصد ایٹمی معاہدے کے حوالے سے زیادہ مفادات حاصل کرنا ہے. البتہ ایران نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ وہ کسی طرح کی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہوگا. اس صورتحال میں نئے امریکی صدر جو بائیڈن بجائے اس کے کہ ایٹمی معاہدے کے حوالے سے امریکہ کی غلطیوں کا ازالہ کریں، وہ سابقہ غلطیوں کو دہرا رہے ہیں. اگر امریکہ مزید چار برسوں تک ماضی کے رویوں کو برقرار رکھے تو امریکہ معاہدے میں آنے کے باوجود کسی وقت بھی معاہدے سے نکل سکتا ہے. معروف تجزیہ نگار عبدالباری اطوان اس سلسلے میں کہتے ہیں، ایٹمی معاہدے کا فلسفہ اور ضرورت کیا تھی؟ امریکہ نے اس معاہدے پر اس وقت دستخط کیے جب اوباما صدر تھے اور جو بائیڈن ان کے نائب تھے. اس لیے تو ایران کہتا ہے کہ امریکہ معاہدے پر پابندی کا عملی مظاہرہ کر کے ایران پر تمام شکوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کرے. عبدالباری اطوان کے بقول معاہدے کے بعد اب یہ شرطیں عائد کرنا کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کو اعتماد ملے گا اور میزائل ٹیکنالوجی اور دیگر موضوعات کو مذاکرات میں زیر بحث لایا جائے کیا معنی و مفہوم رکھتا ہے۔ عالم غرب کے یہ معروف تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ یہ ممالک ایران کو بے دست و پا کرنا چاہتے ہیں، جیسے انہوں نے جنگ کویت کے بعد صدام حسین کو کیا تھا یا بعد میں لیبیا کے معمر قذافی اور دوسروں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن، نور کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور کی باتیں، تیرگی میں نور کی باتیں، محبوب رسول پیلی ہے، محبوب رسول پیلی ہے، اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ہے فقط ان کے سامنے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 25 بہمن، 1 رجب اور 13 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ یکم رجب سن 57 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کو باقر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ باقر کا مطلب ہے علوم کے اسرار و رموز کو شگافتہ کرنے والا، اور آپ کو باقر اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے زمانے کے مشکل اور پیچیدہ علوم کی گتھیوں کو سلجھایا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہمیشہ انتہائی توجہ اور ظرافت کے ساتھ اپنے دور کے علوم کا تجزیہ و تحلیل فرماتے تھے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کی امامت کے زمانے میں سن 96 ہجری قمری سے، کہ جو بنی امیہ کی حکومت کے زوال کا زمانہ تھا، آپ کو مسلمانوں کی فکری اور تہذیبی بنیادوں کو مستحکم کرنے کا موقع ملا۔ آپ اور آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں بہت سے علوم کو فروغ حاصل ہوا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھے۔ آپ ہمیشہ نیکی، سخاوت، غربا کی امداد اور بیمار افراد کی عیادت کی تاکید فرماتے تھے۔ آپ کے عظیم فرامین اور اخلاقی پند و نصیحت آپ کی عملی زندگی میں جلوہ گر تھے۔ آپ جو بات دوسروں سے کہتے تھے، سب سے پہلے خود اس پر عمل کرتے تھے۔ تیرہ فروری سن 1258 عیسوی کو عباسی حکمرانوں کا دارالحکومت بغداد ہلاکو خان کے قبضے میں آ گیا۔ اس زمانے میں بغداد پر آخری عباسی حکمران معتصم باللہ کی حکومت تھی۔ وہ بغداد پر منگولوں کے حملے کے بعد ہلاکو خان کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس طرح عباسی خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ منگولوں کے اس حملے میں بغداد کی محافظ فوج اور اس شہر کی آدھی آبادی کا قتل عام ہوا، اور بہت سی تاریخی عمارتیں، جن میں بغداد کا بڑا کتب خانہ بھی شامل تھا، نظر آتش ہو گئیں۔ اس کتب خانے کی نفیس اور قیمتی کتابوں کی ایک بڑی تعداد کو دریا برد کر دیا گیا۔ یکم رجب سن 1099 ہجری قمری کو معروف ایرانی فلسفی اور فقیہ حسین بن محمد نے وفات پائی۔ وہ محقق خانساری کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ محقق خانساری کا شمار دینی علوم کے ممتاز اساتذہ میں ہوتا تھا۔ انہوں نے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ محقق خانساری نے قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے، اور معتبر اسلامی کتابوں کی شرحیں بھی تحریر کی ہیں۔ تیرہ فروری سن 1883 عیسوی کو جرمن موسیقار رچرڈ واگنر کا 70 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ انہیں موسیقی میں بہت زیادہ دلچسپی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت عمدہ دھنیں ترتیب دیں۔ سن 1850 کے عشرے میں وہ انقلابیوں کی صف میں شامل ہو گئے، اور انقلابیوں کی شکست کے نتیجے میں انہیں مجبوراً 13 سال جرمنی سے باہر رہنا پڑا۔ تیرہ فروری سن 1905 عیسوی کو پاکستان کی خاتون اول، پاکستان کی پہلی خاتون سفیر، پہلی خاتون گورنر، اور جامعہ کراچی اور جامعہ سندھ کی پہلی خاتون چانسلر بیگم رانا لیاقت علی خان پیدا ہوئیں۔ انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے معاشیات اور عمرانیات میں ایم اے کیا، اور کلکتہ یونیورسٹی سے ٹیچر ٹریننگ کی ڈگری حاصل کی۔ سن 1933 میں نواب زادہ لیاقت علی خان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں، اور تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے پاکستان ویمن والنٹیئر سروس اور آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن قائم کی۔ انہوں نے سن 1952 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کی نمائندگی کی اور 14 نومبر سن 1954 کو انہیں ہالینڈ میں پاکستانی سفیر مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد اٹلی اور تیونس میں بھی اس عہدے کے فرائض انجام دیے اور کئی برس تک سندھ کی گورنر بھی رہیں۔ انہوں نے 13 جون سن 1990 کو وفات پائی۔ تیرہ فروری سن 1911 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر فیض احمد فیض پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ وہ ترقی پسند تحریک کے بڑے شاعر سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے اردو کو بین الاقوامی سطح پر متعارف کروایا۔ فیض احمد فیض نے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی اور جلا وطنی کی زندگی بھی گزاری۔ نقش فریادی، دست صبا، زندان نامہ، دستے تہ سنگ، سرے وادی سینہ، شام شہریاراں اور میرے دل میرے مسافر ان کے مشہور مجموعہ کلام ہیں۔ اس کے علاوہ نثر میں میزان، متائے لوح و قلم، ہماری قومی ثقافت اور مح و سال آشنائی جیسی ان کی کتابیں یادگار ہیں۔ 20 نومبر سن 1984 کو لاہور میں فیض احمد فیض کا انتقال ہو گیا۔ پچیس بہمن سن 1367 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سلمان رشدی کے ارتداد کا فتویٰ صادر کیا۔ سلمان رشدی نے اپنی توہین آمیز کتاب شیطانی آیات میں اسلام، قرآن، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مقدس ہستیوں کی انتہائی احمقانہ انداز میں توہین کی ہے۔ اس کتاب کی اشاعت میں مغربی حکومتوں نے سلمان رشدی کی وسیع سطح پر حمایت کی، جس سے آزادی کے نام پر مسلمانوں کے خلاف مغربی دنیا کی گھناونی سازش کا پتہ چلتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے نے مسلمانوں کے درمیان بیداری پیدا کی، جس کے نتیجے میں چند سامراجی اور سامراج کے پٹھو ملکوں کو چھوڑ کر دنیا کے اکثر ممالک میں اس توہین آمیز کتاب پر پابندی لگا دی گئی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔
السلام علیکم سامعین، ولایت امام باقر علیہ السلام کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں طہٰ شمیم اور ناہید انوری کا سلام قبول کیجیے۔ ہم اس بابرکت موقع پر آپ تمام سامعین کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
جی ہاں سامعین، اس پر مسرت موقع پر میں بھی اپنی جانب سے بہت بہت مبارکباد عرض کرتی ہوں۔ سامعین، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ تیز اور موسلادھار بارش کس طرح زمین کو زرخیز بناتی ہے؟ رحمت الہی کی بارش بھی اسی طرح انسان کے دل کی زمین کو تر و تازہ کر دیتی ہے، لیکن صرف وہی دل اس الہی نعمت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ رجب کا مہینہ رحمت الہی سے ہمکنار ہونے اور اپنے دل کو سیکل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اس مہینے میں ہر انسان رحمت الہی سے ہمکنار ہونے کا سامان فراہم کرنے کے ذریعے اپنے دل و دماغ کو معنویت آب حیات سے سیراب کر سکتا ہے۔ رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اسی لیے جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتا اور اس مہینے کے فوائد سے بہراور ہوتا ہے تو گویا اس نے اس نہر سے اپنے دل و دماغ کو پاکیزہ بنا لیا۔ رجب کا مہینہ در حقیقت بندوں کے لیے ایک نئی زندگی کی خوشخبری لاتا ہے۔ جو بندے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مادی دنیا میں دھنس چکے ہوتے ہیں وہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تاکہ گناہوں کی مغفرت اور بندگی کا عہد مضبوط ہو جائے۔ اس مہینے میں فرشتے بھی بہت خوش ہوتے ہیں، وہ اس مہینے کی عظمت کا ادراک کرنے اور اس کی برکات سے بہرہ مند ہونے والے مومنین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
سامعین، ماہ رجب کی پہلی تاریخ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جیسی عظیم ہستیوں کے ایام ولادت ان کی سیرت طیبہ سے بہرہ مند ہونے کا بہترین موقع ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام 57 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی محمد اور کنیت ابو جعفر ہے۔ آپ کے متعدد القاب سے آپ کے علمی اور معنوی مقام کی نشاندہی ہوتی ہے۔ حنفی مذہب کے عالم دین محمد بن عبد الفتاح نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا ہے، محمد بن علی کو باقر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ باقر کے لغوی معنی ایسے شخص کے ہیں جو خزانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرنے کے مقصد سے زمین شگافتہ کرتا ہے۔ آپ کو اس وجہ سے باقر کہا جاتا ہے کہ احکام و معارف کے پوشیدہ خزانوں کو نمایاں کرتے تھے، اور یہ بات سوائے اندھے دل والوں کے سب پر آیا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو اسلامی علوم کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ آپ نے قرآن کریم کے حقائق کی تشریح اور آیات کی تفسیر میں مؤثر کردار ادا کیا۔ آپ سے منقول بہت سی روایات قرآن کریم کی آیات کی تشریح سے متعلق ہیں۔ آپ اپنے کلام کے دوران قرآن کریم کی آیات کو پیش کرتے اور خدا تعالیٰ کے کلام کے ساتھ استدلال فرماتے تھے۔ آپ کی شخصیت کی تشکیل میں خاندان، علم و دانش اور قرآن کریم سے قریبی تعلق کا بڑا ہاتھ تھا۔ اگرچہ آپ کی امامت کے زمانے میں انتہا پسندی، ظلم اور نااہل حکمرانوں کی آسائش پسندی اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی، لیکن آپ نے بہت دانش مندانہ طریقے اختیار کیے جن کے اسلامی معاشرے کے لیے بہت گراں قدر نتائج رونما ہوئے۔ آپ کو قرآن کریم پر اس قدر عبور حاصل تھا کہ آپ کے ہم عصر شاعر مالک ابن آیون جہنی نے کہا ہے کہ اگر لوگ قرآن کریم کے علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قریش میں اسے جاننے والا بہترین فرد موجود ہے، اور اگر امام باقر علیہ السلام علوم قرآنی پر بات شروع کر دیں تو وہ اس کے بہت سے فروع کا مرقع کھینچ دیں گے۔
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں لوگ سیاسی مسائل اور عقائد سے آگاہ نہیں تھے، اس کے علاوہ ان کی مفسرین تک رسائی بھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے کسی بھی عقیدے یا فتوے کے لیے قیاس یا ذاتی رائے کا سہارا لیا جاتا تھا۔ اس مشکل حل کا بہترین راستہ لوگوں کو قرآن کریم کی جانب واپس لانا اور انہیں غیر معتبر احادیث کے بارے میں آگہی فراہم کرنا تھا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام قرآن کریم کے بہترین مفسر کے طور پر قرآنی آیات کی صحیح تفسیر بیان کر کے دشمنوں اور مفاد پرستوں پر غلبہ حاصل کرتے تھے۔ آپ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ قرآن کریم کی آیات کے ساتھ استدلال کرتے ہوئے قرآن کا مفہوم واضح کرتے اور یہ ثابت کرتے تھے کہ یہ کتاب ایک معجزہ اور ضابطۂ حیات ہے اور اس کی تعلیمات انسان کو سعادت سے ہمکنار کرتی ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، آپ لوگوں کو قرآن کی پناہ میں جانے کو کہتے تھے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنی بات کی دلیل میں پیش کرتے اور فرماتے تھے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اس کے بارے میں مجھ سے پوچھو کہ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، میں اس سے متعلق آیت سے تمہیں آگاہ کروں گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک بار فرمایا، پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ بحث و تکرار کرنے، مال ضائع کرنے اور زیادہ سوال و جواب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ قرآن کریم میں یہ باتیں کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس آیت میں ہیں جس میں فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں کی اکثر راست کی باتوں میں کوئی خیر نہیں ہے مگر وہ شخص جو کسی صدقہ یا خیر یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سی باتیں غیر مفید ہوتی ہیں مگر یہ ہے کہ ان میں انفاق، نیک کام یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات کی گئی ہو۔
سامعین، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے قرآن کریم کی اس آیت اور ناسمجھ لوگوں کو ان کے وہ اموال جن کو تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا گیا ہے نہ دو کے ساتھ استدلال کرتے ہوئے لوگوں سے کہا ہے کہ اپنا مال تباہ ہونے سے بچائیں۔ آپ نے بیجا سوالات کے بارے میں بھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 کی جانب اشارہ کیا جس میں آیا ہے کہ ایمان والوں، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ اس آیت میں کہا گیا کہ ہر سوال مفید نہیں ہوتا ہے، بعض سوالات انسان کی پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ لوگ قرآن کریم کے مفاہیم سے آشنا ہوں اور قرآن کے ساتھ انس پیدا کریں تاکہ اس کی روشنی میں ان کو نام نہاد علماء کی کچ فکری اور ان کے افکار کی پستی کا پتہ چل جائے۔ خدا تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا کہ اور اللہ کے بندے وہی ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو سلامتی کا پیغام دیتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام خود بھی اس آیت کا مصداق تھے۔ آپ امام ہونے کے علاوہ خدا فیاض کی رحمت اور احسان کا سرچشمہ بھی تھے۔ آپ بہت منکسر المزاج اور صادق تھے، لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملتے۔ آپ تمام دینی اور اخلاقی اقدار کی پابندی کے ساتھ ساتھ حد درجہ عبادت گزار تھے، یہاں تک کہ زیادہ سجدوں کی وجہ سے آپ کی پیشانی پر نشان پڑ چکے تھے۔ آپ ہمیشہ خدا تعالیٰ کا ذکر فرماتے اور خوف خدا سے گریہ کرتے۔ آپ کی زندگی جامع سیرت کی حامل تھی، ایک کام کی طرف توجہ آپ کو دوسرے کام سے باز نہیں رکھ سکتی تھی۔
جہاں سامعین، قرآن کریم میں متعدد آیات کو نیکی کی طرف دعوت دی گئی ہے اور نیکوکاروں کو سراہا گیا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس مفہوم کو زیادہ اجاگر کرنے کے لیے محروموں کی مدد کو اپنا روزانہ کا معمول بنا لیا تھا، خاص کر اس زمانے میں جب لوگ شدید مالی مشکلات کا شکار تھے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام محروموں کو اچھے ناموں سے پکارتے تھے اور ہمیشہ ان کی عزت کیا کرتے تھے تاکہ ان کی پامال شدہ شخصیت کا احیاء ہو سکے۔ آپ کی مالی حالت معمولی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ ضرورت مندوں کی حاجت روائی کر کے انہیں خوش کرتے تھے۔ حضرت امام محمد باقر کے بعض اصحاب کا کہنا ہے کہ ہم جب بھی آپ سے ملاقات کو گئے تو ہمیشہ آپ نے ہمیں تحائف سے نوازا اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے آنے سے پہلے ان کا انتظام کر لیا تھا۔ جہاں ہم ایک بار پھر اپنے تمام سامعین کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، حسب معمول آئینۂ صحافت پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ایران، امریکی ایران کے رد عمل کی طرف سے ہوشیار رہیں، وزیر خارجہ۔ القدس العربی، سعودی عرب سے رابطہ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں، وائٹ ہاؤس۔ اور گلوبل ٹائمز، چین نے غلط خبر کی وجہ سے بی بی سی ورلڈ نیوز پر پابندی عائد کر دی۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ ابتکار، ایرانی ویکسین ایرانی طاقت کا مظہر۔ روزنامہ ابتکار اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ تقریباً ایک برس سے کورونا عالمی میڈیا کی سرخیوں میں ہے، یہاں تک کہ یہ وائرس اب اقتدار کے حلقوں میں بھی رول ادا کر رہا ہے، جیسا کہ ہم نے امریکہ میں دیکھا کہ کورونا نے کس طرح سے ٹرمپ کے لیے مسائل پیدا کیے۔ ایران میں بھی اگلے انتخابات میں کورونا ایک اہم مسئلہ ہوگا۔ کورونا ویکسین کے لیے پوری دنیا میں کوششیں ہو رہی ہیں، ایران میں بھی ویکسین کے لیے منصوبوں پر کام ہو رہا ہے جن سے کافی امید ہے۔ حکام کہہ رہے ہیں کہ اگلے کچھ مہینوں میں یہ ویکسین شہریوں کے پاس ہوگی۔ ایرانی اور بہت سے دیگر ملکوں کے شہری ایرانی ویکسین کا انتظار کر رہے ہیں۔ یقیناً ایرانی ویکسین کی کامیابی ایرانی علم و سائنس کی افادیت کا ایک بہترین ثبوت ہوگی۔ روزنامہ رائے الیوم، نیتن یاہو کے لیے توہین آمیز پیغام۔ اخبار نے اس بارے میں لکھا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو آج کل بے حد پریشان ہیں، اور یہ پریشانی اور تشویش ان کے چہرے سے جھلکتی ہے۔ ان کی اس پریشانی کی وجہ سے امریکہ کے نئے صدر کی جانب سے انہیں نظر انداز بلکہ ان کی توہین کیے جانے کی وجہ سے ہے۔ آج کل نیتن یاہو فون کے پاس ہی سوتے ہیں اور رات دن جو بائیڈن کی ایک فون کال کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اگلے مہینے انتخابات میں شرکت کرنی ہے، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ انہیں کامیابی ملے گی، کیونکہ بائیڈن انہیں نظر انداز کر کے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جب بائیڈن کے وزیر خارجہ جولان پہاڑیوں کے علاقے کی تصدیق کرنے سے انکار کرتے ہیں اور اس بات پر تاکید کرتے ہیں کہ مقبوضہ بیت المقدس کی صورتحال مذاکرات سے واضح ہوگی، اس کے بعد وہ فلسطینی انتظامیہ کے لیے مالی امداد پھر سے شروع کر دیتے ہیں اور واشنگٹن میں فتح تحریک کے دفتر کو پھر سے کھولے جانے کی اجازت دیتے ہیں، تو یہ سب کچھ دراصل نیتن یاہو کے منہ پر تماچا ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ انڈین ایکسپریس، چین کے اقدامات تصادم کی طرف لے جا رہے ہیں، آرمی چیف۔ ڈیلی پاکستان، زلزلے کے جھٹکے، این ڈی ایم اے نے ایمرجنسی سروسز ہائی الرٹ کر دیں۔ روزنامہ خبریں، خطرات سے نمٹنے اور دشمن کو جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، سربراہ نے مسلح افواج۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ سیاست، راہل گاندھی نے کہا وزیراعظم چین کے سامنے جھک گئے۔ اخبار لکھتا ہے کہ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے جمعے کے دن چین کے ساتھ سرحدی تنازع کے معاملے پر پریس کانفرنس کر کے مرکزی حکومت پر نشانہ سادھا۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے چین کے آگے سر جھکایا ہے اور ہندوستان کی مقدس سرزمین کو چین کے حوالے کر دیا ہے۔ انہوں نے مودی سرکار پر فوج کے ساتھ غداری کرنے کا بھی الزام لگایا۔ مشرقی لداخ کی صورتحال پر راجیہ سبھا میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے بیان پر راہل گاندھی نے حکومت پر حملہ کیا. وزیراعظم کو بزدل قرار دیتے ہوئے انہوں نے سوال کیا کہ چین کو ہندوستانی اراضی کیوں دی گئی. روزنامہ جنگ، پانچ سال میں جادوئی تبدیلی ناممکن، یہ مدت بڑے ترقیاتی منصوبوں کے لیے کم. روزنامہ جنگ اس ضمن میں لکھتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پارلیمانی جمہوریت میں ہر پانچ سال بعد انتخابات ہوتے ہیں، اس لیے بدقسمتی سے ایسے ترقیاتی منصوبے بنائے جاتے ہیں جن کے اشتہار دے کر اگلے انتخابات میں عوام سے ووٹ لیے جا سکیں. کسی بھی ملک میں پانچ سال کے دوران جادوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، یہ مدت بڑے ترقیاتی منصوبوں کے لیے کم ہے. کسی بھی ملک کا مستقبل پانچ سال کی منصوبہ بندی سے نہیں بنتا، بلکہ ملک کی ترقی کے لیے طویل مدتی منصوبوں کی ضرورت ہوتی ہے. پنجاب میں عوامی ریلیف کے منصوبے جلد مکمل کیے جائیں. اربن فارسٹ کا یہ منصوبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. دریائے سندھ کے دائیں کنارے زیتون کے جنگلات اگائیں گے، زیتون کے جنگلات سے خاموش انقلاب آئے گا. ماضی میں صحت اور تعلیم کے شعبوں کو نظر انداز کیا گیا، جس کی وجہ سے صحت کا نظام غیر مؤثر ہو گیا اور اس کا سب سے زیادہ نقصان غریب عوام کو ہوا. اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ایرنا، ایران پر شدید ترین دباؤ کی پالیسی ناکام ہو گئی ہے، امریکی وزارت خارجہ. فارس نیوز ایجنسی، جس ایٹمی معاہدے سے پابندیاں نہ ہٹیں اس میں امریکہ کا آنا جانا ہمارے لیے اہم نہیں، عباس عراق جی. اور سومریا نیوز، بغداد میں رات 12 بجے سے صبح 5 بجے کے درمیان موٹر سائیکل پر پابندی عائد. سمن یہ تھیں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں، اور اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اب پیش خدمت ہے ریڈیو کے عالمی دن کی مناسبت سے خصوصی پروگرام.
عزیز سامعین، ریڈیو کے عالمی دن کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. امید ہے آپ کو یہ پروگرام بھی پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین، 13 فروری ریڈیو کا عالمی دن ہے، اور ان سال 10واں ریڈیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ریڈیو کا عالمی دن 13 فروری کو منایا جاتا ہے. اقوام متحدہ سے وابستہ ادارے یونیسکو کی طرف سے سن 2011 میں ریڈیو کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس دن کو، یعنی 13 فروری کو، ریڈیو کا عالمی دن قرار دیا گیا. اور اس کے بعد سے ہر سال 13 فروری کو ریڈیو کا عالمی دن منایا جاتا ہے. لیکن 13 فروری ہی کیوں؟ تو آئیے اس سلسلے میں آپ کو بتا دیں کہ ریڈیو کے عالمی دن 13 فروری کا تعلق سن 1946 عیسوی سے ہے. 13 فروری کا دن وہ دن ہے جب اقوام متحدہ نے پہلی بار اپنے ریڈیو کا آغاز کیا تاکہ اس طریقے سے اپنی فعالیت اور اپنے امور سے پوری دنیا کے لوگوں کو آگاہ کر سکے۔ تو اسی لیے ریڈیو کے عالمی دن کے لیے 13 فروری کا دن معین کیا گیا۔ ریڈیو کی ایجاد 19ویں صدی عیسوی کے اواخر میں ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کے بعد ہوئی۔ ریڈیو نے بہت تھوڑے وقت میں ہی لوگوں کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو نے عالمی جنگوں کے دوران خبر رسانی میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ سرائبلا کے میدان میں بہت سی ایجادات ہونے کے باوجود ریڈیو اب بھی ابلاغیات کا ایک مضبوط ترین وسیلہ شمار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وسیلہ سستا ہے اور مالی لحاظ سے معاشرے کے ہر طبقے کے افراد ریڈیو کے ذریعے دنیا سے اپنا ناطہ جوڑ سکتے ہیں اور دنیا کے حالات و واقعات سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں کسی بحران کے وقت یا آسمانی آفات یا کسی ہنگامی حالت کے موقع پر امداد رسانی کے سلسلے میں ریڈیو کا کردار کلیدی ہوتا ہے۔ نیز لوگوں کی سماجی زندگی کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل وسیلہ ہے۔ یونیسکو کی طرف سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق پوری دنیا میں ریڈیو ٹرانسمیٹروں کی تعداد 2019 عیسوی تک تقریباً 44,000 تھی، اور بعض علاقوں میں ریڈیو ٹرانسمیٹروں کی تعداد میڈیا کے دیگر کسی بھی شعبے کے ٹرانسمیٹروں سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر افریقہ میں ریڈیو ٹرانسمیٹروں کی تعداد اس بر اعظم میں اخباروں اور ٹی وی چینلوں سے زیادہ ہے۔ افریقہ میں 80 سے 90% کے درمیان خاندانوں تک ریڈیو کی آواز پہنچتی ہے، اور آبادی کی اکثریت کے لیے ریڈیو ہی رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ تنزانیہ کے 83% افراد اور زیمبیا میں 85% افراد ریڈیو کی خبریں سنتے ہیں۔ عام خیال کے برخلاف ترقی یافتہ ممالک میں بھی ریڈیو بڑے پیمانے پر سنا جاتا ہے۔ سن 2017 عیسوی میں سامنے آنے والے اعداد و شمار کے مطابق صرف 3 ممالک اسپین، اٹلی اور جرمنی میں ہی ریڈیو ٹرانسمیٹروں کی تعداد 2,300 سے زیادہ تھی۔ ریڈیو نے برسوں کی فعالیت کے دوران مختلف میدانوں میں اپنے اثرات مرتب کیے ہیں۔ یہ صوتی ذریعہ ابلاغ شہری مراکز سے دور واقع علاقوں میں یا جن علاقوں میں انٹرنیٹ اور بجلی تک رسائی محدود ہے، وہاں دنیا والوں کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ریڈیو کے دیگر اثرات میں مختلف عقائد اور مختلف ادیان و مذاہب کے لوگوں اور مختلف گروپوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہے۔ اس سے لوگوں کے درمیان اختلاف اور لڑائی جھگڑے پیدا نہیں ہوتے، یا ہوتے ہیں تو جلد ہی ان کا حل نکل آتا ہے۔ جن علاقوں میں قومی، قبائلی یا دیگر لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پر ریڈیو تشدد اور تنازعات پیدا نہ ہونے کا سبب بھی بن سکتا ہے اور لوگوں کو پرام زندگی گزارنے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ سامعین، جہاں تک ریڈیو کے موجد کا تعلق ہے تو آپ میں سے بہت سے سامعین یقیناً یہ جانتے ہوں گے کہ ریڈیو کس کی ایجاد تھا۔ جی ہاں، ریڈیو گوگ لیل مور مارکونی نے ایجاد کیا تھا۔ مارکونی اطالوی برقی انجینئر یا الیکٹریکل انجینئر تھے، جو سن 1874 میں پیدا ہوئے تھے۔ 12 دسمبر سن 1901 عیسوی کو مواصلات کی تاریخ میں پہلی بار ریڈیائی لہروں کے ذریعے ایک جملہ اٹلی کے ایک مقام سے دوسرے مقام تک نشر کر کے پہنچایا گیا۔ اس طرح مواصلات کی دنیا میں ایک نئے باب کا آغاز ہو گیا۔ اس جملے کو نشر کرنے اور نشر کرنے والی مشین کو ایجاد کرنے والے سائنسدان کا نام مارکونی تھا۔ ماہر طبعیات مارکونی کو بچپن سے ہی تکنیکی امور میں دلچسپی تھی، اور انہوں نے صوتی لہروں سے متعلق تحقیق کی۔ انہی تحقیقات کے نتیجے میں وہ ریڈیو کی ایجاد میں کامیاب ہوئے۔ اور کچھ عرصے کے بعد وائرلیس کو مکمل کیا۔ بعض ماہرین ایک دیگر سائنسدان نکولا ٹیسلا کو ریڈیو کا موجد قرار دیتے ہیں، لیکن مشہور یہی ہے اور اکثر ماہرین کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ ریڈیو کے موجد مارکونی ہیں۔ بہرحال اپنی پیدائش کے وقت سے اب تک ریڈیو کی کارکردگی بہت زیادہ وسیع اور متنوع رہی ہے۔ ریڈیو کی پہلی کارکردگی مورس کوڈ کے ذریعے بحری بیڑوں کے لیے زمین اور بحری جہازوں کے درمیان پیغامات کی ترسیل کی غرض سے ٹیلی گراف کی شکل میں انجام پائی۔ پیغامات کی یہ ترسیل سن 1905 میں سوشیما جنگ کے دوران جاپانی اور روسی افواج کے مابین ہوئی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران بھی بحری اور بری فوج کے درمیان رابطے اور احکامات کی ترسیل کے لیے ریڈیو کا استعمال ہوا۔ اس جنگ میں جب برطانیہ نے سمندر میں لگے تار کاٹ دیے تو جرمنی نے پیغام رسانی کے لیے ریڈیو سے استفادہ کیا تھا، لیکن ریڈیو کے مختلف پروگرام سن 1909 سے کیلیفورنیا میں سن جوز نامی ایک شخص کے ذریعے شروع ہوئے اور سن 1920 میں سامعین کی طرف سے پوری طرح سے قبول کیے جانے کے بعد خاص طور سے امریکہ اور یورپ میں یہ پروگرام عام ہو گئے۔ سن 1920 اور 1930 کے درمیان ریڈیو پروگراموں کے ساتھ ساتھ براہ راست پروگرام بھی سب جگہ عام ہو گئے۔ ریڈیو کی ایجاد کو 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لہذا دیگر شعبوں کی طرح ریڈیو سے متعلق امور اور ساز و سامان میں بھی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں تیز رفتار ترقی کے سبب ریڈیو کا تکنیکی کام آسان ہو گیا ہے اور وقت بھی کم لگتا ہے۔ پہلے کیسٹ اور ریل استعمال ہوتی تھی، لیکن اب ان کا زمانہ ختم ہو چکا ہے اور اس کی جگہ ڈیجیٹل سسٹم نے لے لی ہے۔ مثلا پہلے ریکارڈ شدہ پروگراموں اور رپورٹوں کی ایڈیٹنگ میں ریل کاٹنے اور جوڑنے کے لیے بلیڈ اور ٹیپ کا استعمال ہوتا تھا، لیکن اب ڈیجیٹل سافٹ ویئر کے ذریعے آسانی کے ساتھ سارے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ بہرحال 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے اور میڈیا میں نئے اور مختلف ذرائع مثلا انٹرنیٹ وغیرہ کا اضافہ ہونے کے بعد بھی ریڈیو کی افادیت میں کمی نہیں آئی ہے، اور سامعین نے اب بھی اپنا رشتہ ریڈیو سے ختم نہیں کیا ہے۔ ریڈیو پروگرام انٹرنیٹ کے ذریعے بھی نشر ہوتے ہیں، لہذا بہت سے لوگ اب ریڈیو سیٹ کے بجائے انٹرنیٹ کے مختلف ذرائع سے ریڈیو پروگرام سنتے ہیں۔ ایران میں پہلے وائرلیس ریڈیو ٹرانسمیٹر نے سن 1927 سے کام کرنا شروع کیا، لیکن ایران میں ریڈیو کے ابتدائی اقدام کا تعلق سن 1935 سے ہے۔ سن 1941 میں ایران میں پہلی بار ریڈیو کا ادارہ قائم اور ایک چھوٹے سے اسٹوڈیو میں ریڈیو نشریات کا آغاز ہوا۔ تہران میں قائم یہ ادارہ شروع میں ڈاکو تار کی وزارت کے ماتحت تھا، اور ریڈیو نشریات 2 کلو واٹ اور 32 کلو واٹ کے 2 ٹرانسمیٹروں سے میڈیم ویو اور شارٹ ویو پر نشر کی جاتی تھیں۔ ریڈیو تہران کے قیام کے 5 سال بعد آہستہ آہستہ اس کا دائرہ ایران کے دوسرے شہروں تک پھیل گیا۔ 11 فروری 1979 کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ریڈیو کی نشریات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ ریڈیو تہران سے اس وقت دنیا کی اہم زبانوں میں پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں، جنہیں پوری دنیا میں سامعین کی ایک بڑی تعداد سنتی اور پسند کرتی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے ریڈیو کے عالمی دن کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا خصوصی پروگرام، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی فن تعمیر۔ اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایرانی فن تعمیر پروگرام ہی آج کی دوسری مجلس کا آخری پروگرام ہے. تو اسی پروگرام پر ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ. عزیز سامعین, پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, اس پروگرام میں ہم ایران میں اسلام کے پہنچنے اور اسلامی معماری کے فن کے بارے میں گفتگو کریں گے. امید ہے آپ پسند فرمائیں گے. اسلام کا سورج جزیرۃ العرب میں, کہ جہاں کے لوگ بت پرست تھے, طلوع ہوا. عرب کے مختلف قبائل اور بدو عرب ہر سال کعبے کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو پوجنے کے لیے مکہ مکرمہ آتے تھے. دور جاہلیت کے عرب فن و ہنر کے بارے میں کچھ زیادہ خبر نہیں رکھتے تھے. ان کا سب سے بڑا ہنر شعر و شاعری تھا, جسے دور جاہلیت کے شعرا ایک تومار پر لکھ کر دیوار کعبہ پر لٹکا دیا کرتے تھے. ان کا دوسرا ہنر پانی کی مشقوں, فرش, خیموں, گھوڑوں کی زین اور اونٹوں سے متعلق سامان جیسے زندگی کے وسائل کو آراستہ کرنا اور سجانا سنوارنا تھا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ خاندان بنی ہاشم اور قبیلہ قریش سے تھے اور 40 سال کی عمر میں مبعوث برسالت ہوئے, یعنی پیغمبری کے درجے پر فائز ہوئے. شروع میں کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے, لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ تعلیمات, تاثیر کلام اور بے مثال شخصیت اور قول و فعل میں صداقت و سچائی اسلام کے تیزی سے پھیلنے کا باعث بنی. 621 عیسوی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور آپ کی یہی ہجرت تاریخ اسلام کے آغاز کا مبدا قرار پائی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اپنی نبوت اور روز قیامت کو اسلام کا اصول دین قرار دیا. اسلام اپنے روشن اصولوں کے باعث پورے جزیرۃ العرب میں پھیل گیا اور پھر جزیرۃ العرب سے باہر نکل کر دنیا کے مختلف علاقوں پر چھا گیا. جزیرۃ العرب کے اطراف کے علاقوں میں موجود سیاسی بے چینی, اقتصادی بدحالی اور حکام کی جانب سے عوام پر روا رکھے جانے والے ظلم و ستم اور امتیازی سلوک کی وجہ سے عوام نے اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کر لیا. پہلے سرزمین عراق فتح ہوئی اور پھر کوفہ و بصرہ اور شام و مصر فتح ہوئے, اور ان علاقوں کے عوام نے نہایت تیزی سے اسلام قبول کر لیا. تاہم ایران کو آسانی سے فتح نہیں کیا جا سکا, کیونکہ ساسانی حکومت نے تباہی و انحطاط کے دہانے پر پہنچ جانے کے باوجود کچھ دن تک مزاحمت کی, لیکن ایرانی معاشرے میں شدید طبقاتی فاصلے اور حکام سے عوام کی ناراضگی, نیز سپاہ اسلام سے ساسانی سپاہیوں کی شکست کے نتیجے میں آخر کار 22 ہجری قمری میں ساسانیوں کی حکومت ختم ہو گئی. بنی امیہ کے زمانے میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا, یہاں تک کہ مغرب کی جانب اسپین اور بحر اطلس کے ساحلوں تک اور مشرق سے چین کی سرحدوں تک پہنچ گیا. فن و ہنر کی ترویج اگرچہ اسی زمانے سے شروع ہو گئی, لیکن اصلی اسلامی تعلیمات سے بنی امیہ کے انحراف و گمراہی کے باعث عوام ان سے دور ہوتے گئے اور آخرکار بنی امیہ کا سلسلہ بھی نابود ہو گیا. اس کے بعد ایرانیوں کی مدد سے بنی عباس برسر اقتدار آئے اور ایرانی اسلامی تہذیب و ثقافت کا بھی بنی عباس کے دور سے آغاز ہوا. بغداد میں عظیم علمی و ہنری تحریک کی بنیاد پڑی جس کی تشکیل میں ایرانیوں نے گراں قدر کردار ادا کیا۔ پہلوی، ہندی، یونانی اور سریانی زبانوں سے بہت سی اہم کتابوں کا عربی میں ترجمہ شروع ہوا اور بڑی بڑی علمی و دینی درسگاہیں قائم کی گئیں۔ اس طرح ساسانیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے ایرانیوں نے اس دین کا استقبال و خیر مقدم کیا، جس میں عدل و انصاف، مساوات و برابری اور علم و فن پر بے پناہ توجہ دی جاتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ایرانیوں نے اسلام کی جاویدانہ تعلیمات سے استفادہ کرتے ہوئے عظیم ایرانی و اسلامی تمدن کی داغ بیل ڈالی۔ بہت سے مورخین اور دانشوروں کا خیال ہے کہ سرزمین ایران پر اسلامی فن و ہنر کو فروغ حاصل ہوا اور تہذیب و تمدن کے نہایت حسین جلوے نمودار ہوئے۔ 14ویں صدی عیسوی کے معروف مسلمان مورخ ابن خلدون اس سلسلے میں لکھتے ہیں، یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ چند ایک کو چھوڑ کر دینی و عقلی علوم کے اکثر علماء و دانشور ایرانی تھے، حتیٰ علم حدیث کے اکثر علماء جنہوں نے عالم اسلام کے لیے حدیث کے عظیم خزانے کی حفاظت کی وہ بھی ایرانی ہی گزرے ہیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ ایرانیوں کے سوا کوئی بھی علوم کی حفاظت و تدوین کے لیے نہیں اٹھا، اور اسی وجہ سے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مستحق قرار پائے کہ اگر علم و حکمت ثریا پر بھی ہو تو اہل فارس اسے حاصل کر لیں گے۔ اسلامی تمدن کے فروغ میں ایرانیوں کے کردار کا نہایت گہری نظر سے وسیع پیمانے پر جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اسلامی تمدن کے فروغ میں ایرانیوں کے کردار کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا جا سکتا ہے، جس میں خاص طور سے سیاست، نظام حکومت، دین و فلسفہ، طب، تجارت و لین دین، اقتصادی مسائل، فن و ہنر اور زبان و ادب جیسے موضوعات شامل ہیں۔ تاہم اس پروگرام میں ہم صرف فن معماری پر اسلام کے اثرات اور عمارت کی تعمیر میں بنیادی تبدیلی نیز اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جب فن کلام پر اسلام کے اثرات کی بات کی جاتی ہے تو کچھ خاص اصول و معیارات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ پہلی منزل میں اس اصول کی مزید شناخت کے لیے قرآن کریم کی آیتوں کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر شہر مکہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے قرآن کریم اسے شہر امن کہتا ہے کہ جسے بت پرستی سے دور ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی 126ویں اور سورہ ابراہیم کی 35ویں آیتوں میں اس شہر کے کہ جہاں اللہ کا گھر ہے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، تو امن، پاکیزگی، برکت اور رزق میں فراوانی جیسے صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح اگرچہ ان آیتوں میں شہر یا عمارت بنانے کے مادی اور فزیکل پہلوؤں کا جائزہ نہیں لیا گیا اور کوئی نمونہ نہیں پیش کیا گیا ہے، تاہم معنویت و کیفیت کے لحاظ سے شہر سازی کی خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن پر توجہ دینا ضروری ہے۔ درحقیقت قرآن شہر سازی اور معماری کو دنیا کے سلسلے میں انسان کے طرز فکر کے مطابق سمجھتا ہے اور زندگی کے ماحول کو روش زندگی سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ قرآن کریم کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت کی جانب اشارہ کرنا چاہیے کہ جب آپ شہر یثرب میں داخل ہوئے تو اس کا نام بدل کر مدینۃ النبی رکھ دیا گیا۔ مدینہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا قدم ایک ایسی جگہ کا تعین اور مسجد کی تعمیر تھا کہ جو اسلامی سرزمینوں پر تعمیر ہونے کے بعد کی مساجد کے لیے نمونہ عمل بنی۔ یہ مسجد ایک ایسی سرزمین پر تعمیر کی گئی کہ جسے پیغمبر نے اس کے مالکوں سے خریدی اور لوگوں کی مدد سے تعمیر کی۔ اسی مقام پر صدر اسلام کے تاریخی واقعات رقم ہوئے اور وہ مسلمانوں کی عبادت اور ان کے اکٹھا ہونے کے ایک مقام میں تبدیل ہو گیا۔ لہذا مسجد مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس اور اہم مقام ہے کہ جو معین خصوصیات کی بنیاد پر تعمیر کی جاتی ہے، لیکن مسجدوں کے ایک جیسے نقشے اس بات کا باعث نہیں بنتے کہ تمام مسجدوں کی تزئین و آرائش یا بیرونی مناظر بھی ایک شکل کے ہوں۔ اسلامی ممالک میں مسجدوں کو ظاہری طور پر مختلف انداز اور شکل و صورت میں بنایا جاتا ہے، لیکن تمام مسجدوں کی تعمیر کا مقصد ایک ہے اور ان کی اندرونی فضا سادہ اور قبلہ کعبے کے رخ پر ہوتا ہے۔ مسلمان محقق و مصنف نجم الدین بمات نے اسلام کی نظر میں شہر اور معماری کے مفہوم کے بارے میں شہرہائے اسلامی نامی اپنی کتاب میں نہایت عمیق نظریات پیش کیے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے شہر اور گھر خاص مفہوم کے حامل ہوتے ہیں، چاہے وہ ہرات و سمرقند میں ہوں یا اصفہان و تہران میں ہوں۔ ایک مسلمان دن میں 5 بار اپنا شہر اور گھر بھول جاتا ہے اور اس سے باہر نکل جاتا ہے۔ وہ اپنے ذہن میں ایک دوسرے شہر پر نظر ڈالتا ہے اور اس کا مرکز نگاہ مکہ ہوتا ہے، لیکن جو چیز اس کے لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے وہ شہر مکہ کا ایک نقطہ ہے جہاں مسجد الحرام و خانہ کعبہ واقع ہے۔ نماز پڑھتے وقت مسلمان ایسی سمت کی جانب متوجہ ہوتے ہیں جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قبلہ ہے۔ درحقیقت کرہ ارض کے تمام مسلمان ایک سمت کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور ایک عظیم دائرے تشکیل دیتے ہیں جس کا مرکز ثقل کعبہ ہے۔ لہذا خانہ کعبہ اگرچہ معماری کے لحاظ سے ایک عام و سادہ سی عمارت ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کا اس سے رابطہ ہے اور وہ رابطہ اس کی معنوی عظمت و شوکت میں اضافہ کرتا ہے۔
Thank you.